وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أي ليعرفون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت ہے قرآن پاک کی، وہ تلاوت کی ہے، لیکن وہ اتنا عظیم اور اتنا تفصیلی اور اتنا زیادہ معانی اور گہرائی پر مشتمل ہے کہ اس کو مسلسل بیان کرتے جائے تو پوری عمر بھی یہ بیان نہیں کیا جا سکتا. ہاں، ہر ایک کی اپنی مطلب جو قسمت ہے اس کے مطابق اس کو اس کا کچھ حصہ ملتا ہے. اللہ جل شانہ نے اس میں ارشاد فرمایا، نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پہچانے. دونوں باتیں ساتھ ساتھ. اصل میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اس آیت کی روشنی میں، کہ ہم لوگوں نے عبادات کو ایک زندگی کا ایک حصہ سمجھ لیا ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے، اور اس کے مطابق ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں. باقی اصل کام ہمارے دوسرے ہیں، کمانا ہے، کرنا ہے، کھلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ سارا کچھ ہمارا اصل کام ہے. یہ درمیان میں عبادت بھی ہے، اچھی بات ہے، حالانکہ یہ اچھی بات والی بات نہیں ہے، یہی اصل کام ہے. اب دیکھیں نا، وہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ پوچھتے ہیں. یعنی لا الہ الا اللہ، یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ پہلے نفی اور پھر اس بات جب ہو جاتا ہے تو پھر درمیان میں جس چیز کی اس بات ہے اس کے علاوہ کوئی چیز رہتی نہیں. کوئی چیز اور رہتی نہیں. تو اسی طریقے سے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو اس کا مطلب عبادت کے علاوہ اور کوئی چیز رہتی نہیں. ہاں البتہ سوالات اٹھ سکتے، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم یہ باقی جو کام کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. ظاہر سوال اٹھ سکتا ہے. تو علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ سارے طفیلی کام ہیں، سپورٹنگ کام ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے، وہ عبادت کرے گا تو تب کر سکے گا جب اس کو زندگی ہوگی. ہاں جی، صحت ہوگی، اس وجہ سے زندگی اور صحت کے لیے اس کو کچھ کرنا پڑے گا. اب کچھ کرنا اس لیے ہے کہ کسی سے مانگے نہیں. ہاں جی، کسی سے اشراف نفس نہ کرے کیونکہ حرام ہے، تو ظاہر خود کمانا پڑے گا. اس کمانے کی اجازت ہے، اس کمانے کی کیا ہے؟ اجازت ہے. اب اجازت کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمارا اصل کام ہے وہ. اجازت اس لیے ہے کہ بغیر اس کے وہ کام ہو نہیں سکتا. مثلا میں چائے پینا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں دودھ بھی لاؤں گا، میں اس کے لیے پتی بھی لاؤں گا، اس کو پھر پانی بھی ڈالوں گا، پھر اس کو میں جو ہے نا مطلب چولہے پہ رکھوں گا. اب یہ سارے کام میرا مطلوب نہیں ہے، لیکن بغیر اس کی چائے بن نہیں سکتی. تو لہذا مطلب یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بغیر اگر نہیں ہے تو ان چیزوں کو انتظام کرنا پڑے گا. مثلا حج پہ میں آنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے پاسپورٹ اسینشیل ہے، ویزا اسینشیل ہے. میں کہتا ہوں حج فرض ہے، پاسپورٹ تو فرض نہیں. میں پاسپورٹ کیوں میں پاسپورٹ کیوں بناؤں؟ تو اس شخص سے کہا جائے گا اگر بغیر اس کے تم حج پہ جا نہیں سکتے تو بنانا تو پڑے گا، ورنہ حج سے رہ جاؤ گے. تو جو ذرائع ہوتے ہیں وہ مقصود کے لیے لوازمات میں سے ہوتے ہیں. ہاں البتہ ذرائع پہ یہ والی بات ضرور ہے کہ کسی خاص ذریعے پر وہ نہیں ہوتا انحصار، جس ذریعے سے بھی مقصد حاصل ہو جائے تو ٹھیک ہے. بس میں نے لاہور پہنچنا ہے تو لاہور پہنچنے کے لیے صرف موٹر وے تو نہیں ہے نا پشاور سے اگر میجر، موٹر وے بھی ہے، جی ٹی روڈ بھی ہے، اور راستے بھی ہیں، بائی ایئر بھی جا سکتا ہوں، کسی ایک راستے پہ انحصار نہیں ہے، لیکن بہرحال جانا تو کسی راستے پہ ہے نا، کسی نے کسی طریقے سے تو جانا ہوگا. تو اس وجہ سے جو ذرائع کی قدر نہیں کرتے وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے، اور جو ذرائع کو مقاصد بنا لیتے ہیں وہ تحریر کے شکار ہو جائے. مطلب دونوں باتیں اپنی اپنی درجے میں لازمی ہیں. اس وجہ سے اب جو ہم نے یہ آیت کریمہ پڑھی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی. جب تو نے اپنے رب کو پہچانا نہیں تو تو اس کے سامنے کیسے جھکے گا؟ اگر جھکے گا وہ تو سرسری طور پہ جھکے گا. میں آپ کو کیا بتاؤں، عدالت میں کوئی جاتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں مائی لارڈ نہیں کہوں گا اور وہاں یہ نہیں کہوں گا وہ نہیں کہوں گا تو میرے ساتھ مسائل ہو جائیں گے. تو سب لوگ کہتے ہیں نہیں کہتے، بے شک دل میں اس کو گالی دیتے ہو لیکن زبان پہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے. آج تو ہی عدالت سے کرتے ہیں. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو لوازمات ہیں ان کو جو پورا کرنے پڑتے ہیں، تو معرفت کے بغیر انسان وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا آئے بھی عارف، عبادت جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان سرنڈر کرتا ہے. مثال ایک میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پانی اوپر پڑا ہوا ہے، آپ کیا پانی جو ہے یعنی اس سے اوپر رہ کر آپ اس کو جو ہے نا مطلب پی سکتے ہیں؟ اسے گلاس میں اگر پانی ہے اور آپ کا منہ اوپر ہے تو نہیں، تو گلاس کو اس طرح کرنا پڑتا ہے تاکہ گلاس اوپر ہو جائے اور میرے منہ نیچے ہو جائے تو پانی اس میں آ جائے، ورنہ پھر سک کرنا پڑتا ہے، کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ ہے کہ جب تک انسان سرنڈر نہیں کرتا تو اس کو وہ چیز ملتی نہیں ہے. تو اب یہی والی بات ہے کہ عبادت جو ہے وہ کیا ہے، وہ معرفت کو بڑھاتا ہے اور معرفت عبادت کو بہتر کرتا ہے، پھر عبادت معرفت کو بڑھاتا ہے، پھر معرفت عبادت کو مزید بہتر کرتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. مجدد رفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، موت تک چلتا رہے گا. ایک وقت ایسا آئے گا موت کے وقت کہ معرفت میکسیمم ہو جائے گی، کیونکہ عبادت انسان کرتا ہے تو معرفت میکسیمم ہو جائے گی اور جو عبادت ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر زندگی کے ساتھ عبادت ویسے تو نہیں ہے، تو عبادت ختم ہو جائے گی، معرفت میکسیمم ہو جائے گی. ایسی صورت میں اس معرفت کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملے گا. تو یہ سلسلہ ہمارا یہ چلتا رہے، عبادت کے ذریعے سے ہم اس معرفت کو، جیسے مثال کے طور پر یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن نہ بیٹے کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، وہ قلب سلیم کام آئے گا. ہاں جی، اب وہ جو قلب سلیم ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس وقت وہ کوئی عمل تو نہیں کر رہا، وہ کوئی عمل تو نہیں کر رہا، تو عمل نہ کرنے کے باوجود وہ کیسے کام آئے گا؟ اس کی وجہ میٹر ہے. اسے پتہ چلے کہ اس نے کتنا کام کیا ہے، کیونکہ جتنا جتنا وہ دین پر چل رہا ہے اس کا قلب سلیم بنتا جا رہا ہے، اور جتنا قلب سلیم اس کا بن رہا ہے اتنے اس کا جو ہے نا وہ عبادت اس کو جو ہے نا عمل کی توفیق ہو رہی ہے. ان دونوں جو ہے نا وہ کیا ہے، وائس ورسا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے. بہت ساری باتیں ہماری ایسی ہیں، دیکھیں دل جو ہے نا، دل ہمارے آنکھوں کو متاثر کرتا ہے. اگر میرا دل بنا ہوا ہے میرے آنکھوں میں حیا ہوگی اور میں غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ غیر محرم کو دیکھنے سے میرے دل کو اتنی ظلمت آئے گی، محسوس ہوگی، تو اس وقت میری حالت عجیب ہو جائے گی اگر واقعی میں نے آنکھوں میں حیا کو رکھا ہوا ہے. اور اگر حیا کو نہیں رکھا ہوا پھر اس کے بعد لم تستحی فالمعاشرۃ، اگر تجھ میں حیا نہیں پھر جو مرضی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو بات میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے دل کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. اب دل کی حفاظت جب انسان کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی صحیح استعمال ہوتی ہیں، اس کے کان بھی صحیح استعمال ہوتے ہیں، اس کی زبان بھی صحیح استعمال ہوتی ہے، اس کا دماغ بھی صحیح استعمال ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی صحیح استعمال ہوتے ہیں. اور اگر دل کے اندر گڑبڑے تو یہ ساری چیزیں غلط استعمال ہوتی ہیں. اب مثال کے طور پر میرا قلب سلیم ہے اور میں باہر آ گیا ہوں، اب باہر بہت سارے میرے اوپر ان پٹس عمل کر رہے ہیں، میں جس طرح بھی دیکھتا ہوں میرا نفس جن چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ چیزیں موجود ہیں اور میرے سب اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا، نتیجتاً اس سے متاثر ہوگا. جب متاثر ہوگا تو دل متاثر ہوگا، جب دل متاثر ہوگا تو وہ قلب سلیم اس درجے کا نہیں رہے گا. نتیجتاً پھر مطلب یہ ہے کہ میرا جو آنکھ ہے اسے استعمال نہیں ہوگا، میرے کان سے استعمال نہیں ہوگا، میرے دماغ سے استعمال نہیں ہوگا، میرے ہاتھ پاؤں سے استعمال نہیں ہوگا. اس کے لیے پھر انسان کو دوبارہ وہ قلب سلیم بنانے کے لیے جو محنت ہے اسپیشل وہ کرنی پڑے گی. اب میں آپ کو اس کی ایک عجیب انٹرسٹنگ وہ بتا جو انالیسس بتاؤں. سینٹرل ہیٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے، سینٹرل ہیٹنگ سسٹم، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک بوائلر ہوتا ہے، بوائلر میں پانی گرم ہوتا ہے، پائپ کے ذریعے سے پانی فینز میں آتا ہے کمروں کے اندر، اور وہ گرم پانی اپنی حرارت چھوڑ کے کمروں کو گرم کر دیتی ہے. اس وجہ سے پانی خود ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کمرے گرم ہو جاتے ہیں. ہاں جی، اب جب کمرے گرم ہو جاتے ہیں تو ہمارا کام تو ہو گیا. اب یہ پانی جو ہے اگر میں دوبارہ بوائلر میں نہیں لے جاتا تو یہ تو ٹھنڈا رہے گا، اگر دوبارہ یہ پانی آئے گا تو کیا میرے کمرے اس کے ذریعے سے گرم ہو گیا؟ اب تو نہیں ہوں گے. اس صورت پھر میں دوبارہ اس پانی کو گرم کرنا پڑے گا، دوبارہ اس پانی کو گرم کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد گرم ہو کے پھر آئے گا، پھر اپنی حرارت چھوڑے گا اور پھر اس طرح پھر دوبارہ واپس چلے جائے گا بوائلر میں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تبھی میرے سینٹرل ہیٹنگ سسٹم کام کر رہا ہوگا. اب میں آپ کو اس کا ایکچوئل جو مطلب یعنی بہت بڑے عالم ہے ان نے جو اپنی بات بتائی ہے اس کے اوپر کوئی عالم ہزار وہ ایسا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کام لوگوں کو تبلیغ کرنا ہوتا تھا. اب تبلیغ کے لیے تو انسان باہر آتا ہے نا، اگر کوئی کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو کیا تبلیغ کرے گا کسی کو، اس کے لیے تو باہر آتا ہے. لیکن باہر آنے سے لوگوں کے ساتھ مل کے خامخواہ انسان اثر تو لیتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ایک نفسیاتی ماہر کہتا ہے کہ ہر انسان دوسرے سے چوری کرتا ہے، ہر انسان دوسرے سے چوری کرتا ہے چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ ہو. اصل اچھا آدمی اگر اس کے سامنے برا آدمی ہے تو برا ہی چوری کرتا ہے، اور برا آدمی اگر مطلب اس کے سامنے اچھا آدمی ہے تو اچھا ہی چوری کرتا ہے. مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں، بالکل جیسے ٹھنڈا پانی گرم کو افیکٹ کرتا ہے، گرم پانی ٹھنڈا کو افیکٹ کرتا ہے، ایسے اس کی صورت حال ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں جب میوات گشت کے لیے جاتا ہوں تو میں اپنے ساتھ کچھ صلحاء کی جماعت کو لے جاتا ہوں تاکہ میں محفوظ رہوں. یہ تو پہلے نے اپنی حفاظت کا بندوبست کیا. اس کے بعد فرمایا کہ اس کے باوجود میرے دل پہ اثر ہو جاتا ہے، اس اثر کو دور کرنے کے لیے میں یا رائے پور شریف جاتا ہوں، یا سہارنپور شریف جاتا ہوں، یا مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں. یعنی تین کام بتا دیے. اب دیکھو یہ تینوں کام کیا ہے، یہ قلب سلیم بنانے والے. یہ تینوں کام کیا ہے، یعنی خانقاہ میں کس لیے جاتا ہے آدمی؟ تو اپنے دل کو بہتر کرتا ہے، قلب سلیم بنانے والے ہوتے. تو اس طریقے سے حضرت اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. یہی اصل میں تجربہ ہے کہ انسان اگر کوئی بھی دینی کام کرتا ہے، اگر وہ اپنے انفرادی جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو اگر ٹھیک نہیں کرتا، اجتماعی تعلق میں نقصان پہلاتا رہتا ہے، اجتماعی تعلق میں بگاڑ آتا رہتا ہے. ہاں جی، چاہے وہ کوئی بھی دین کا شعبہ ہو، مثلا درس و تدریس کا شعبہ ہو، سیاست کا شعبہ ہو، تبلیغ کا شعبہ ہو، اور جہاد کا شعبہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق کا راستہ نہیں ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تو اجتماعی کا ہمارا خراب ہو جائے گا، ہمارا کام خراب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے اسلم سے فرمایا، یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه منه او زد القرآن ترتیلا. اب یہ جو ہے نا، مطلب یہ کیا ہے کہ آپ سے اسلم بھی تاجد انبیاء کرام کے اوپر فرض ہوتا تھا، کیونکہ تاجد ایسی نماز ہے جو رات کے وقت ہوتی ہے، کوئی اور ساتھ نہیں ہوتا، اس میں جو اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے. تو انبیاء کرام کے لیے جو مطلب یہ جو مطلب نظام ہوتا تھا وہ جو لازمی ہوتا تھا، باقی کے لیے نفلی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اپنے رات کے اعمال، ہم نے اگر اپنے انفرادی اعمال درست نہیں کیے تو ہمارے اجتماعی اعمال کے اندر خلل آ جائے گا، اس کے اندر اخلاص نہیں رہے گا. اور اللہ پاک فرماتے یعنی آپ سے اسلم فرماتے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر. جب تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر تو نیت کیسے درست ہوگی؟ نیت جو ہے لیکن یہ ایسی عجیب چیز ہے کہ وہ جلدی خاموشی کے ساتھ خراب ہوتی ہے، بگڑ جاتی ہے. ہاں جی مثال کے طور پر میں حج کر رہا ہوں, اب حج میں نے کیا الحمدللہ اللہ کی اللہ کا شکر ہے, لیکن اگر میرے کوئی تعریف کرنے لگے او حاجی صاحب کیا یہ اس طرح, بس آہستہ 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 ہمارا معاملہ اس طرح چلا جائے گا, وہ بالکل خاموشی کے ساتھ, پر کچھ پتہ نہیں ہوگا. اب اس کے اوپر مستقل ایک چیک لگانا پڑتا ہے. ایک دفعہ سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو ان سے کسی نے کہا جی ان کا جی آپ کا نام کیا ہے, انہوں نے کہا حاجی عبد الرحمن, بہت زور سے کہا ہاں جی. اس نے کہا جی آپ کا نام یہ کہتے ہیں نمازی عطا اللہ نمازی عطا اللہ. انہوں نے کہا آپ نے کیا کہا, انہوں نے کہا نماز بھی فرض ہے حج بھی فرض ہے, اس میں اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت ہے, آپ نے فرض بولے گیا نا, اس پہ اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ واقعی یہ نیت بہت خاموشی کے ساتھ خراب ہوتی ہے, اور اس کا تعلق قلب سلیم کے ساتھ. جب تک ہمارا قلب سلیم نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری نیتیں درست نہیں ہو سکتی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عجیب انالیسس کیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ انسان کے اندر تین نظام ہیں, ایک نظام عقل کا ہے, ایک نظام نفس کا ہے, ایک نظام قلب کا ہے. قلب کا نظام روحانی نظام ہے, یعنی روح کا جو ہے نا مطلب اس کے ساتھ تعلق ہے, اور نفس کا جو نظام ہے یہ کیا ہے, شہواتی نظام ہے. ہاں جی, اور جو عقل ہے اس کا ادراکی نظام ہے. اب یہ نظام سارے کے سارے پورے جسم پر پھیلے ہوتے ہیں, لیکن اس کا جو مرکز ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر ہے. عقل کا جو مرکز ہے وہ دماغ ہے, اور قلب کا مرکز جو ہے نا وہ کیا جو جس کو کہتے ہیں قوت اعظم, اس کا نہیں قوت اعظم اس کا مقام قلب ہے, اور جو ہے نا نفس کا جو مقام ہے وہ مرکزی وہ جگر ہے. اب جب یہ تینوں نظام اگر کسی کے درست نہ ہو تو کوئی بھی درست نہیں ہوگا. مثلا ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نفس کے اوپر محنت کرتا ہوں لیکن قلب کی بھی محنت کو چھوڑ دیتا ہوں, نتیجہ کیا ہوگا, اس کا جو نفس ہے وہ جوگ اختیار کر لے, وہ جوگ کی صورت بن جائے گی, کیونکہ قلب کے اندر ایمان ہوتا ہے, قلب کے اندر نیت ہوتی ہے, قلب کے اندر نیت ہوتی ہے. اب اگر نیت کسی کے درست نہیں ہے, ایمان دل میں نہیں ہے, تو اس کے مجاہدات کس صورت میں ہیں, وہ ظاہر جوگ ہی بن جائے گا, تو ظاہر وہ بھی کام خراب ہو جائے گا. اگر اس کا جو ہے نا مطلب یہ کہ یعنی قلب کا نظام درست ہے لیکن نفس کا نظام درست نہیں ہے, تو اس کا قلب کا نظام بھی درست نہیں رہ سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک حوض ہو, اس حوض کے اندر مختلف نہریں آ رہی ہیں, اس نہروں کے اندر گند آ رہا ہو, آپ اس حوض کو پاک کرنا چاہتے ہیں, کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ ظاہر پہلے آپ ان نالوں کو صاف کریں گے یا بند کریں گے کم از کم, ہاں جی, اور پھر اس کے بعد اس حوض کو صاف کریں گے تو صاف ہو جائے گا. اگر آپ نے ان کے اوپر توجہ نہ دی اور حوض سے جو ہے نا وہ گند نکالتے جائے تو کیا وہ صاف ہوگا؟ وہ صاف نہیں رہ سکتا, کیونکہ ساتھ ساتھ گند اس میں آتا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو اپنے جس کو کہتے ہیں اگر قلب کو صاف رکھنا ہے تو اپنے نفس کو بھی ساتھ رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو عقل ہے, عقل ایک عجیب چیز ہے, عقل ایک کمپیوٹر سسٹم کی طرح ایک چیز ہے مثال کے طور پر, یعنی یہ اس کو آپ ان پٹ دیں گے تو یہ آؤٹ پٹ دے گا, آپ ان پٹ جو چیز کبھی دینا چاہتے ہیں اس کے مطابق اس کا جواب آئے گا. اگر آپ ان پٹ اس کو دنیا کی دینا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر آپ اس سے کوئی ایسا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے, اس کے اوپر اس کی محنت لگ جائے گی اور آپ کو ایک جواب مل جائے گا. ہاں جی, آپ ظاہر بہت اچھی طرح مطلب آپ اس کو حل کر سکتے ہیں اگر آپ عقل مند ہیں, ہاں جی. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, آپ نے اس کو دین کا ان پٹ دے دیا, تو آپ عقل جو دین کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے گا, اور دین میں جیسے فقہا ہے, فقہا کرام یہ بڑے عقل مند لوگ تھے, انہوں نے اپنے عقل کو دین کے لیے استعمال کیا, نتیجتاً وہ اتنا بڑا کام مطلب انہوں نے کر لیا. تو اس طریقے سے مطلب عقل جو ہے اس کو کس چیز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. اس میں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہوتے ہیں بہت جامع ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا, اس میں بات ختم نہیں کی, ساتھ فرمایا آخرت کے لیے کام کیا. اگر یہ آخرت کے لیے کام نہ کرتا تو جو گے دنیا کے لیے اس نے قابو کیا نا، بلکہ دکاندار جو ہے وہ کیا اپنے نفس کو قابو نہیں کرتا؟ یہ آرمی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے نفس کو قابو نہیں کرتے؟ وہ کرن محمد خان پہ جنگ احمد اس کی کتاب ہے، اس میں اس نے بڑے لطیف کرائے میں یہ ساری باتیں بتائی ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم لوگ جو جس کو کہتے ہیں نا وہ پریڈ ہوتا تھا نا، تو پریڈ میں جب خارش ہوتی تو ہم خارش کر نہیں سکتے تھے. ہاں جی، تو اس وقت جو جس وقت پریڈ ریلیکس موڈ میں آ جاتا نا، کہتے ہم خوب زور زور سے خارش کرتے کیونکہ ہمیں موقع مل جاتا. اب مجھے بتاؤ، خارش کسی کو ہو رہی ہو نہ کر رہا ہو تو یہ نفس کو مارنا ہے یا نہیں؟ نفس کو مارنا تو ہے. آپ کا دل نہیں چاہتا کسی کو سلوٹ کرنے کو، لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ نفس کو مارنا ہے یا نہیں ہے؟ نفس کو مارنا تو ہے. اس کا مطلب ہے کہ نفس کو لوگ مارتے ہیں، گن گن کی چیزوں کے، دنیا کے لیے بھی مارتے ہیں، آخرت کے لیے بھی مارتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بات اور ساتھ شامل فرمائی، اور آخرت کے لیے کام کر لیا. آخرت کے لیے کام کرنا نیت پر منحصر ہے، اور نیت دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف نفس کام نہیں کر رہا، بلکہ اس کے ساتھ دل کا بھی ٹھیک ہو. اب دیکھو نا، عقل، نفس اور دل، تینوں چیزیں اس حدیث شریف میں آ گئی نا، تینوں چیزیں اس حدیث شریف میں آ گئی. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل آپس میں انٹرلنکڈ ہے. ہمارا عقل اگر دنیا کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے جی، وہ دنیا میں ہمیں بڑے اچھے نتائج ملیں گے. یہ جو انگریز لوگ ہیں یہ بڑی عقل کو استعمال کرتے ہیں نا. یعنی ہندوستان میں 10,000 سے کبھی زیادہ نہیں ہوئی، 10,000 سے ان کی تعداد کبھی زیادہ نہیں ہوئی، لیکن پورے انڈیا کے اوپر حکومت کی اور سب کو جو ہے نا مطلب کنٹرول کیا رکھا. ان لوگوں کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو کنٹرول کیا. ہاں جی، بلکہ ان سے کسی نے پوچھا آپ نے ہندوستان پہ کیسے کیا؟ عقل کے ذریعے سے. عقل کے ذریعے سے. اب عقل ان کا دین کے لیے استعمال نہیں ہوتا، دنیا کے لیے استعمال ہو رہا تھا، تو دنیا کے لیے انہوں نے بہت زبردست نتائج نکالے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا، آئنسٹائن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا آئنسٹائن بہت بڑے سائنسدان تھے، اس نے بڑا نام کمایا، بڑی ریسرچ کی، لوگوں نے اس کی ریسرچ سے فائدہ اٹھایا. ہاں جی، بڑا نام ہے، میں اس سے زیادہ کچھ کہہ سکتا تھا؟ ہاں جی، کہتے نہیں نہیں وہ جنت چاہے گئے نہیں. میں نے کہی میرا ڈومین نہیں، یہ میرا ڈومین نہیں، میں نہیں کر سکتا یہ کام، یہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اگر وہ ایمان والا ہو چکا تھا، ایمان لے آیا تھا، مجھے علم نہیں ہے تو آپ بتا دیتے، میں خوش ہو جاؤں گا کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. لیکن اگر وہ ایمان نہیں لایا تھا تو پھر تو یہ چیز ایمان والوں کو ہی ملتا ہے. ہاں جی، تو مجھے کہتے ہیں یہ جو نا مطلب یہ کہ یہ تو یہود والی بات ہو گئی. اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ آپ جو ہے نا مطلب کوئی دلیل لے آؤ، برہان اللہ تو برہان کو من کو تم سادے کی، تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو پورا قرآن اور پورا حدیث کا ذخیرہ اس کا دلیل ہے کہ بغیر ایمان کے انسان کو آخرت میں کامیابی نہیں ہو سکتی بغیر ایمان کے. مجھے کہتے ہیں وہ تین پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تھے، میں سے دو میرے استاد تھے. ہاں جی، تو ایک مجھے کہتے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں اپنے ذہن کو ذرا تھوڑا سا وسیع کر لیں. میں نے کہا اتنا تنگ ضرور رہنے دے تاکہ میں کافر مسلمان میں فرق کر سکوں، یہ میں وسیع کر لوں گا، لیکن اس سے زیادہ میں وسیع نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے نقصان ہے، پھر میں خود ان کے ساتھ ہو جاؤں گا. تو اتنا مجھے میرے خیال میں تنگ نظر رہنے دے تاکہ جو ہے مطلب ہے کہ میں کم از کم کافر مسلمان میں فرق کر سکوں. اب لوگ جو ایچ ایم کلوز ہمارے انگریز ٹیچر تھے اسلامک کالج میں، تو وہ بہت یہ جس کو کہتے ہیں نا ویلفیئر کے کام کرتے تھے، ویلفیئر کے بہت کام کرتے، تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، ویلفیئر کے کاموں سے لوگ متاثر تو ہوتے ہیں. سید اقبال حسین شاہ صاحب ہمارے ٹیچر تھے، اس نے کہا اگر اللہ پاک ایچ ایم کلوز کو جنت میں نہیں لے جائے گا تو میں نہیں جاؤں گا. مجھ سے کسی میں نے کہا اس سے پوچھے گا کون یہ ہے، کون پتا چل جائے گا اس گوا پر، مطلب اس سے کون پوچھے گا کہ تو جنت میں جائے گا نہیں جائے گا. اپنے آپ کو اتنا اوور اسٹیمیٹ کرنا عجیب و غریب بات، یہ سب کے سب غفلت کی نشانی ہے، غفلت کی نشانی ہے. ہم لوگوں نے اپنے دین کو جانا نہیں، ہمارا دین کٹائی طریقے سے ویل ڈیفائنڈ ہے، اس میں ہر چیز اتنا واضح ہے کہ اس میں ذرا بر بھی کوئی شبہ اور کسی شک والی بات نہیں ہے. قرآن پاک میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، دیکھو لا ریب فی اس کا مطلب ہے شک تو اس میں کوئی نہیں, لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ جو ڈرنے والا ہوگا, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا اس کو ہدایت ملے گی. مجھے بتاؤ اگر کوئی اپنی صحت صحیح نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو ڈاکٹر کا مشورہ کیا فائدہ دے گا؟ وہ ڈاکٹر کا مشورہ کدھر کرے گا؟ ہمارے وہاں پر پشاور میں ایک بہت اسپیشلسٹ ڈاکٹر, تو ان کے پاس کوئی شخص گیا تو اسموکنگ کر رہا تھا, لیکن وہ ہارٹ پیشنٹ تھا, وہ جو پیشنٹ تھا نا, تو اس نے اسے کہا کہ اسموکنگ نہ کرے. اس نے کہا سر آپ خود اسموکنگ کر رہے ہیں. کہتا آئی وانٹ ٹو ڈائی ود دس, ڈو آئی آلسو, میں اس کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں. کیا تم مرنا چاہتے ہو اس کے ساتھ؟ جی بس بات ہوتے ہیں, مطلب جس نے نہیں اپنی صحت کو نہیں کرنا تو اس کے ساتھ آپ کو کیا کنوینس کر سکتے ہو؟ ظاہر اس کی کوئی نہیں. اسی طریقے سے جو آدمی اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اس کو قرآن کیا فائدہ دے گا؟ اس کو تو قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہے وہ تقویٰ کا پیدا کرنا. جب تک تقویٰ کسی میں نہ ہو, نہ اس کو قرآن ہدایت دے گا, نہ اس کو مشائخ ہدایت دے سکتے, نہ ان کو جو مطلب کوئی اور سسٹم ہدایت دے سکتے ہیں, اس کو ہدایت مطلوب ہی نہیں. سب سے پہلے اس کے اندر وہ طلب پیدا کرنی ہوگی. تو آپ سب نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو, جس نے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا. اور بے وقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا, جس نے اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے بغیر توبہ کے مغفرت کے امید رکھ لیا. یعنی اللہ پر جرت, اللہ پر جرت کرنا کہ اللہ, بہت سارے لوگ شاعر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا, شاعر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اللہ غفور رحیم ہے. بھائی یقیناً اللہ غفور رحیم ہے, لیکن اللہ جل شانہ صرف غفور رحیم تو نہیں ہے, اور بھی اللہ کے صفات ہے, اور بھی اللہ پاک کے صفات ہے. اب جس صفت سے اللہ پاک کام لینا چاہے گا تو لے لے گا. منتقم بھی ہے, جبار بھی ہے, پہاڑ بھی ہے, ہاں جی بہت سارے اور اللہ پاک کے. مقصد یہ ہے کہ بیلنس لانا ہوگا. بیلنس لانا کیا مطلب؟ اللہ پاک کی تمام صفات کو اگر مانو گے تو پھر ایمان کامل ہوگا. اگر اللہ پاک کی کچھ صفات کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے تو بیلنس نہیں ہے, وہ تو کام خراب ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے دل پر بھی محنت کرنی ہوگی, اپنے نفس کے اوپر بھی محنت کرنی ہوگی, اور اپنے عقل کے اوپر بھی محنت کرنی ہوگی. اور یہ تینوں آپس میں بہت زیادہ انٹریکٹ ہیں. حضرت شاہ علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تینوں ایسے ہیں, حضرت نے مثال دی, یہ ایک دوسرے کو ایسے متاثر کرتے ہیں جیسے جانور اپنے سینگوں کو اڑا دیتے ہیں مقابلے میں. یہ اس کو زور دیتا ہے, یہ اس کو زور دیتا ہے. مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں. اب عقل جو ہے, عقل نفس کو متاثر کرتا ہے, ان کنٹرول کرتا ہے. نفس عقل کو متاثر کرتا ہے, خراب کرتا ہے, ہاں جی. اس طریقے سے نفس دل کو متاثر کرتا ہے, دل نفس کو متاثر کرتا ہے. اچھا نفس جو عقل جو ہے نا دل کو متاثر کرتا ہے, دل عقل کو متاثر کرتا ہے. ان کا آپس میں انٹریکشن چلتی رہے گی. اب یہ اس مجھے بتائیں اس قسم کا جو صورتحال ہے اس کی, اس کو آپٹیمم لیول پہ کیسے لایا جائے گا, اس کو کیسے مطلب یہ ہے کہ جو مطلوب حالت ہے اس پر کیسے لایا جائے گا, یہ ایک اچھا خاصا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے. یعنی آپ صرف عقل پہ بات نہیں کر سکتے, صرف دل پہ بات نہیں کر سکتے, صرف نفس پہ بات نہیں کر سکتے. اپنے ایک مجموعی طور پہ اس پہ بات کرنی ہے, اور مجموعی طور پر اس کو کرنا ہے تو کیسے شروع کہاں سے کریں گے؟ اس کے لیے پھر اللہ پاک نے مخصوص لوگ بنائے ان کو مشاہدے. اللہ جل شانہ ان کے اوپر یہ باتیں کھول لیتے ہیں, اور ان کے بارے میں اصل میں باتیں اصلاح تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں, لیکن اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہوا. وہ نظام اس طرح بنایا ہوا ہے کہ جس وقت ایک انسان چاہتے الذین جادوا فینا لنادین نفس بولنا, جس وقت انسان چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے, کوشش کے لیے شروع کر دے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے دیتا ہے. اب وہ جو طریقہ مجھے آپ بتایا کہ کاروبار جب آپ کریں گے تو آپ کون سے طریقے سے, ایک غیر مانوس طریقے سے کریں گے یا پروون طریقے سے کریں گے؟ ظاہر مطلب جو پروون طریقہ ہوتا ہے اسی سے لوگ کرتے ہیں, کیونکہ رسک نہیں لیتا آدمی. اسی طریقے سے اپنی اصلاح جو ہے, حضرت شاہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے جو اس نظام کو نہیں جانتے وہ ٹونے ٹوٹکوں کی طرح لوگوں کے علاج کرتے ہیں, تو کبھی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. لیکن جن کو اس نظام کا پتہ ہوتا ہے عقل نفس اور قلب کا, ان چیزوں پر ان کا کنٹرول ہو, وہ باقاعدہ حاضر حکیم کے طور پر علاج کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک باقاعدہ پورا ایک پیٹرن بن جاتا ہے. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو ان چیزوں کو استعمال کر سکتے کیپیبل ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر اٹیچ ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک نے فرمایا کونوا مع الصادقین, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں اور یہ ساتھ فرمایا انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. انعمت علیہم راستہ ان لوگ کا جن پر تو نے انعام کیا, انعام کن پر ہے؟ جو انبیاء ہے, جو صدیقین ہے, جو شہداء ہے, جو صالحین ہے. اس کا مطلب یہ, میں آپ کو ایک عجیب سٹوری بتاؤں. میں ایک عرب ساتھی سفیان اس کا نام ہے, اس کے ساتھ میری بات چیت تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ. اس نے تصوف پہ اتنی کتابیں پڑھی تھی نا, اتنی کتابیں پڑھی تھی, میں آپ کو کیا بتاؤں. میں بالکل بہت زیادہ یعنی ڈپریس ہو گیا. مطلب کیسے مطلب انہیں اتنے زیادہ پڑھا ہے مطلب تصوف. خیر بہرحال, لیکن ایک مسئلہ ان کے لیے رکاوٹ. کیسے؟ مجھے کہتے شیخ میں اللہ اور اپنے درمیان کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا. میں اللہ اور اپنے درمیان کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا. میں کہ شیخ کم از کم ایک کو ماننا پڑے گا. کہتے وہ کون؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فوراً اس کو تنبیہ ہو گئی کہ نام نام بات صحیح ہے. میں نے کہا رسول اللہ کو کہ جو نا سے حاصل کرنے, علم حاصل کرنے کے لیے, اور مطلب جو اللہ آپ سے جس مقصد کے لیے بھیجا اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو تین جماعتوں کو ماننا پڑے گا. کہتے وہ کون؟ میں نے کہا اہل بیت, امہات المومنین اور عام صحابہ. کہتے ہاں یہ بات تو صحیح ہے, بغیر اس کے تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو مزید تین جماعتیں ماننی پڑے گی. کہتے وہ کون؟ میں نے کہا محدثین, فقہائے کرام اور مشائخ جو تصوفات آج تینوں. کیونکہ حدیث اور فقہ یہ آپ کو علم دیتا ہے, لیکن صوفیاء کرام اس کے ذریعے سے آپ عمل سیکھتے ہیں, اور یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. کہتے ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر دیکھو, علم تو آپ کو علماء سے حاصل ہوگا, یعنی جو یہ دو سلسلے ہیں جن تک, لیکن تربیت آپ کو مشائخ سے حاصل ہوگی. تو مشائخ میں جو شیخ ہوگا آپ کا, وہ اس کا پورا ایک سسٹم کا دور ہے, یعنی وہ دروازہ ہے. اس دروازے سے آپ سارا کچھ, چونکہ اللہ جل شانہ اپنی طلب جب دیکھے نا, تو اصل میں تو دیتا تو اللہ ہے. تو اس طرح یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس آپ کے شیخ کے دل میں وہی ڈالے گا جو آپ کے لیے مناسب ہوگا. میرے ساتھ خود یہ ہوا ہے. میں جب اپنے شیخ مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ سے بیعت ہوا, اب پہلے دن جب گیا تو دیکھا گیا حضرت وہی باتیں کر رہے ہیں جو میرے دل میں پہلے سے چل رہی ہے, وہی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا آج میں بڑا خوش قسمت ہوں, دیکھو ایسے مجھ سے گایا جو میری بات ڈسکس ہو رہی ہے. ہاں جی, دوسرے دن گیا تو پھر بھی یہ باتیں ہو رہی تھی. میں نے کہا سبحان اللہ, کمال ہے, بڑی زبردست کمبینیشن. تیسرے دن گیا تو پھر بھی یہی بات ہوئی. تو میں ڈاکٹر شیخ حسن صاحب ہمارے بڑے تھے, تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے. فرمایا یہ سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا, سب کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. مقصد یہ کہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ کو پتا ہے. عبدالعلام میرا ایک دوست تھا, وہ بڑا ذہین تھا, اور یہ ذہین لوگ بڑے فتنے میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے, اگر اسلام ہو جائے تو کافی مسئلہ بن جاتا ہے ان کے لیے. وہ ذہین تھا. ایک دن مجھے جو ہے نا وہ کہنے لگے کچھ ایسے, حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ایسی فضول بات کی. میں نے کہا یہ کیا کہا تو نے؟ کہتے اچھا آپ اس پہ ناراض ہو گئے. میں نے کہا پھر کیا اس پہ خوش ہو جاؤ؟ کہتے میرے دماغ میں جو ہے اگر وہ آپ کو پتہ چلے تو آپ تو پاگل ہو جائیں گے. میں نے کہا یا اللہ خیر, پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا ہو گیا. پھر بعد میں پتہ چلے کہ کچھ ایسے گروپ کے ساتھ وہ شامل ہو گیا تھا جو ان تمام چیزوں کو شرک سمجھ رہا ہے, اور ساری چیزوں کو انہیں چھوڑ دیا تھا. میں نے کہا وہ کراچی میں جو کہ رہے تھے تو اس کا اثر ہو گیا. اب میں جتنا سمجھا سکتا تھا سمجھانا چاہے, لیکن ہوا نہیں. تو ایک دن میں نے اسے کہا عبدالعلام ماشاء اللہ آپ تو محقق آدمی ہے نا. کہتے ہاں تحقیق میں کرتا ہوں. تو میں نے کہا تحقیق کرنے کے لیے سفر کر سکتے ہو؟ محقق تو سفر بھی کرتے تھا. کہتے ہاں کیوں نہیں. میں نے کہا کہاں کے لیے؟ میں نے کہا پشاور کے لیے. کہتے ٹھیک ہے, لیکن مغرب کے بعد نہیں ٹھہریں گے, واپس آئیں گے فوراً. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب حضرت کا پروگرام ہوتا تھا عصر سے لے کے مغرب تک. جب ہم پہنچے تو لیٹ پہنچے, تو اس وجہ سے حضرت کی بات شروع ہو گئی تھی. اب میں نے کہا میں حضرت سے تعارف کرتا تو کچھ بات کر لیتے ہیں ان سے. اب حضرت کا بیان شروع ہو گیا تھا, اس میں بیٹھے تھے. اب بیٹھتے ہوئے خیر ایسا ہوا کہ جب بیان ختم ہو گیا تو مغرب کا وقت داخل ہو گیا تو اذان ہو گئی. اذان ہو گئی تو میں نے کہا کم قسمت آدمی ہے کہ دیکھو وہ چانس بھی نکل گیا, دوبارہ تو میں اس کو لا نہیں سکتا. خیر جس وقت نماز ہو گئی ہم باہر آ رہے تھے تو مجھے وہ کہہ رہا ہے عبدالعلام, کہتے آپ نے تو مولانا کا تعارف ہی نہیں کہتا, تو بہت بڑا آدمی ہے. میں نے کہا اللہ خیر کہ میرے سب مجھے چڑھ تو نہیں رہا. میں نے کہا عبدالعلام ان باتوں میں چڑھ چڑھ نہیں ہوتی. کہتے نہیں چڑھتا نہیں ہوں. بالکل صحیح بات. میں نے کہا پھر کیا آپ نے دیکھا؟ میرے لیے تو ایک معمول کی مجلس تھی. کہتے نہیں معمول کی مجلس نہیں تھی. میں نے کہا پھر بتاؤ آپ نے کیا دیکھا؟ کہتے میرے ذہن کے اندر مولانا کی باتوں پہ ایک اشکال آ گیا. اب ظاہر ہے آدمی تو اشکال ہی ہوتا ہے, اشکال آ گیا. حضرت نے اس کا جواب دے دیا یہ ممکن ہے. اس کے بعد پھر اس سوال کے جواب پر اشکال ہو گیا, حضرت نے اس کا بھی جواب دے دیا. میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. پھر اس جواب پر مجھے اشکال آ گیا, حضرت نے اس کا بھی جواب دے دیا. کہتے یہ معاملہ میرا سمجھ میں نہیں کیا ہو رہا ہے. اب میں نے کہا ماشاء اللہ لوہا گرم ہے, اب اس کو میرا حال میں انفارمیشن دینی چاہیے. میں نے کہا عبدالعلام بتاؤ اللہ پاک جو بھی کسی کے دماغ میں وہ جانتا ہے. کہتے کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے. میں نے کہا جس کی زبان پر بھی کوئی چیز لانا چاہتا ہے تو لا سکتا ہے؟ کہتے ہاں بالکل, اللہ تعالیٰ قادر ہے, اس سے کوئی بھی کام کر سکتا ہے. تو میں نے کہا اچھا تو پھر دیکھو آپ کے دماغ میں سوال تھا, مولانا کی زبان پر جواب آ گیا. اللہ جل شانہ کو آپ کا سوال معلوم تھا, مولانا کے جواب پر سوال کا جواب بھیج دیا. کیا خیال ہے اس میں, کیا ناممکن ہے؟ کہتے یہ تو بالکل ممکن ہے. کیا ہوگی بیٹھے کا تھا؟ اچھا تو کیا مطلب؟ میں نے کہتے یہ تو بالکل صحیح ہے. میں نے کہا اسی کو ہم لوگ کرامت کہتے ہیں, اسی کو ہم کرامت. کرامت کوئی بزرگ کا فعل نہیں ہوتا, وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے. ہاں بزرگ کے ہاتھ پر ہوتا ہے, بزرگ کے بلوز پر ہوتا ہے, ذریعہ بنایا جاتا ہے. باقی کرامت اللہ کا معجزہ بھی اللہ کا فعل ہے, وہ نبی کا فعل نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے. تو اگر اللہ کا فعل ہے تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے ماشاء اللہ اس کو سمجھ آ گئی اور بالکل چینج ہو گئی. اب ایسے لوگ ہوتے ہیں, اب دیکھو جو کس طریقے سے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے ہمارے, اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ بنا دیا. تو ایسے مشائخ کے پاس جانا چاہیے. البتہ ایک بات ضرور میں عرض کروں گا, چونکہ منا کے آخر دن بہت بڑا رسک ہے اگر خدا نہ خواستہ غلط آدمی تک کوئی چلا جائے. یہ جو جس کو آپ سب کچھ حوالہ کرنا چاہتے ہو, کیا اگر وہ ڈاکو ہوگا اور غلط ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا؟ آپ تو بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. اس وجہ سے چونکہ اس میں نمبر دو کا سلسلہ بہت چل رہا ہے آج کل کے دور میں بہت چل رہا ہے, تو اس وجہ سے اس نمبر دو سے بچنا ضروری ہے. تو نمبر دو سے بچنے کے لیے آٹھ نشانیاں. ان آٹھ نشانیوں کو خوب غور سے دیکھو. اگر کبھی کسی میں بھی آپ آٹھ نشانیاں دیکھیں اور آپ کو مناسبت ہو تو ان کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ, ورنہ نہیں. پہلی نشانی ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو. عقیدہ کس کا صحیح ہے؟ میں کچھ نہیں کہتا, جو اللہ نے فرمایا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. اگر یہ ایمان لائے اے صحابہ تم جیسا, پھر تو ہدایت پا جائیں گے, اور اگر ان میں سے اعراض کر لیا, منہ موڑ لیا, تو یہ خسارے میں پڑ جائیں گے, تمہارے لیے اللہ پاک کافی. تو صحابہ کرام معیار حق ہے. اور مان علیہ و اصحابی, یہ بھی آپ سب نے فرمایا. بس جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہو, جو ان چیزوں پر دونوں پر رکھتا ہو, بس وہی صحیح. نمبر ایک. نمبر دو, فرزین درجے کا علم اس کے پاس کم از کم ہونا چاہیے. فرزین درجے کا, کیونکہ طلب علم میں فریضت علی کل مسلم, کل مسلم میں شیخ بھی آ گیا نا, تو کم از کم فرزین درجے کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے. تیسری بات, فرزین درجے کے علم پر مکمل عمل ہونا چاہیے. تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات, ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کی صحبت تک پہنچنا چاہیے, کیونکہ جو صحبت والی چیز ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی. ہاں جی, یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحبت کفایت کر دیتا ہے علم نہ بھی ہو. علم کفایت نہیں کرتا اگر صحبت نہ ہو, علم کفایت نہیں کرتا اگر صحبت نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحبت جو ہے نا, مطلب یہ ہے ان کی صحبت کا اثر آپ سے ان کی صحبت تک پہنچتا ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ کسی صاحب سلسلہ شیخ نے ان کو اجازت دی ہو. پانچ باتیں ہو گئی.
چٹی بات یہ کہ ان کا فیز جاری ہو، فیز جاری ہونے سے مراد یہ کہ جو بھی ان کے پاس جاتے ہو ان کو فائدہ محسوس ہو رہا ہو، یہ صرف نہیں کہ تھیوریٹیکل بات ہو، یہ پریکٹیکلی وہ گرو کر رہا ہو، سمجھ میں آ رہا ہو ان کو کہ مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے. ہاں جی، اور یہ بات ہو گئی. ساتویں بات یہ ہے کہ مروت نہ کرتا ہو اصلاح کرتا ہو. آج کل لوگ مروت والے مشاہد کے پاس پہنچتے ہیں کہ وہ جو ہمارے بہت زیادہ خیال رکھے. ہمارے ایک سعید بھائی ہے، اس نے کہا کہ میں تو جس پیر کے پاس جاتا ہوں وہ میرے بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ تو سعید بادشاہ ہے اور ایسے اور ایسے. میں نے کہا پھر آپ نے کسی شیخ کو نہیں دے گا. شیخ وہ ہوگئے جو کڑے کڑے آپ کو بتا سکے کہ آپ کے اندر حسد ہے اس کو دور کرنا چاہیے، آپ کے اندر تکبر ہے اس کو دور کرنا چاہیے، وہ طریقہ بھی بتا دے. شیخ کا کام تو یہ ہوتا ہے. نقبند بابا جی رحمۃ اللہ کے پاس ہم گئے تھے، بہت بڑے بزرگ، 140 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے، 140 نقبند بابا جی بٹھیلا میں پتکان. تو حضرت نے مجھے فرمایا اور میرے ایک ساتھی جو ہم گئے تھے، یہ تو اپنے مشاہد کے سامنے سعید نہیں بننا، اچھا ان کو پتہ ہوتا ہے اپنے مشاہد کے سامنے سعید نہیں بننا، یہی اصل میں بنیادی چیز ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مروت نہ کرتا ہو اصلاح کرتا ہو. اور آٹھویں اور آخری بات، ان کی صحبت میں بیٹھ کر یا ان کے ساتھ رابطے کے ذریعے سے اللہ جل شانہ یہ کیفیت نصیب فرما دے کہ روز بروز اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے اور دنیا کی محبت کم ہو رہی ہے، یہ اس کا اثر ہونا چاہیے. بھائی لوہا گرم ہے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اگر لوہا ٹھنڈا ہے تو آپ اس کو ہاتھ لگا دیں گے. تو آپ جو گرم اگر کہتے ہیں گرم ہے اور آپ اس کو ہاتھ لگائے تو اس کا مطلب گرم نہیں ہے نا. تو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو اثر نہیں رکھتا تو ظاہر ہے پھر تو اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ اثر ہوتا ہے. یہ آٹھ نشانیاں آپ ضرور تلاش کر لیں، اگر یہ کسی میں ہو تو پھر اس میں کرامت نہ ڈھونڈنا، پھر اس میں کشف نہ ڈھونڈنا. کشف بھی ذنی چیز ہے، کرامت بھی مطلب یہ اختیاری نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو دیتا ہے جب نہیں. بہت سارے صحابہ تھے جن کو کشف و کرامت نہیں ہو حاصل ہوا تھا لیکن پھر بھی صحابہ ہے، اور بہت سارے تھے جن کو حاصل تھا. تو اس کا مطلب یہ کوئی لازم چیز نہیں ہے. ہاں ہوتا ہے، ضرور ہے، ہو سکتا ہے، لیکن لازمات میں سے نہیں. تو اگر یہ آٹھ نشانی کسی میں ہو آپ ان سے اپنا رابطہ کر سکتے ہیں، ورنہ پھر یہی ہے اللہ سے مانگے. تین طریقے ہیں، ان تین طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے. اختیار کا طریقہ وہ ہے جو بغیر شیخ کے ول پاور کے ذریعے سے علم حاصل کر کے اپنی اصلاح کر رہا ہو. بہت سارے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں لیکن مشکلات ہیں اس میں بہت زیادہ، اپنے نفس کے ساتھ مسلسل لڑنا پڑتا ہے. دوسرا طریقہ وہی کسی سے بیعت ہو کر کام کرنا والی بات ہے، یہ سب سے آسان، زیادہ لوگ اس پر ہیں کیونکہ آسان ترین طریقہ. اور آخری طریقہ جو ہے وہ کسی کی قسمت میں ہوتا ہے، اور وہی ہوتا ہے کہ اپنے شیخ پر ایسے پیدا ہو جائے کہ اس کی کسی بات کو روک، مطلب جس کو کہتے ہیں انکار نہ کر سکے. ایسی صورت میں اس کو ول پاور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بس وہ اپنے شیخ کو دیکھ دیکھ کر بن رہا ہوتا ہے، جیسے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خسرو کا جو واقعہ ہے. ہاں جی، اس قسم کا. تو بہرحال میں اس لیے عرض کروں گا، اپنے منا کا آخری دن ہے، اللہ پاک سے مانگنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ آپ تصوف مانگے، آپ اپنی اصلاح مانگے، اپنی اصلاح مانگے، اللہ میری اصلاح ہو جائے. ہاں جی، لیکن اپنا ذہن اتنا کھلا رکھے کہ اگر آپ کے اوپر کھل جائے کہ تصوف کے ذریعے میں اصلاح ہوگی تو اس کی مخالفت نہ کرے. وجہ کیا؟ مقصد تو اپنی اصلاح ہے. اگر مقصد آپ کی اصلاح تصوف کے ساتھ ہو رہی ہے تو لڑائی کی ضرورت ہے؟ ظاہر مطلب میڈیکل کالج میں ہی ڈاکٹر بنتے ہیں نا. اب کوئی آدمی کہتے ہیں نہیں میں نے میڈیکل کالج نہیں جانا میں پھر بھی ڈاکٹر بننا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو لہٰذا اصل چیز یہی ہے کہ انسان اپنے اللہ تعالیٰ سے اسلام مانگے، اور یہ ہر وقت مانگنا چاہیے. یہ جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ اصل میں یہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. يا الله ہم کمزور لوگ ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف ہے. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ منا کا آخری دن ہے، یا اللہ العالمین جو تم یا جو تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو یا اللہ اس میں دینا چاہتا ہے، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنی رضا نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے حج کو قبول فرما دے، اور یا اللہ العالمین سارے حاجیوں کے حج کو قبول فرما دے. اپنے ابی قاسم کی پوری امت کے حال کے اوپر رحم فرما دے. یا اللہ العالمین سب کو یا اللہ العالمین اپنے اپنے جو جو مطلب ضرورت ہے اور فائدہ کا ہے اس کو سوچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ آخرت کے لیے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے, ہمارے مشکلات کو آسان فرما دے, ہمارے سیاحت کو حسنات سے مدد فرما, مشکلات کو عافیت سے مدد فرما. یا اللہ ہمارے یا اللہ بیماریوں کو صحت عطا صحت میں بدل فرما. اور یا اللہ العالمین ہمارے جو سستی ہے اس کو چستی سے بدل فرما. یا اللہ العالمین ہمیں ایک ایسا جس کو فعال انسان بنا دے جو روز و شب تجھے راضی کرنے کے فکر میں لگا ہو. یا اللہ العالمین ہمارے اقدام کو اپنی رضا کے لیے کر دے, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت یا اللہ العالمین میں ہمیں اپنا دیدار پاک عطا فرما. اور یا اللہ جب تو فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوا پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا, اے اللہ خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما, عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما, حسن خاتمہ کی عظیم دولت سرفراز فرما, موت کی سختی سے عذاب قبر سے پولیس رات کی مشکلات سے جہنم کے اگر دوں سے ہم سب کو نجات فرما, جتنے مسلمان فوت ہوئے سب کی مغفرت فرما, جو ہمارے قابل دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما, ان کی فیض و برکات سے مکمل اور وافظ عطا فرما, جو ہمارے قابل ابھی حیات ان سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو فکر آخر عطا فرما, آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کو رہتی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا, جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کے لیے قبول فرما دے, اور جو بھی اس مقصد سے اس کو اٹھانا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں اول ان کے ہدایت کا فرما گردا تھا, ان کے نصیب ملے تھے, ان کے عبرت کا نمونہ بنا دے, حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے. یا اللہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر جو جائز حاجت ہے ان کو پورا فرما, جو ناجائز حاجت ہے اس ہمارے دلوں کو فارغ فرما, ہمیں مستجاب الدعوات بنا, جن نے دعاؤں کی لکھا ہے سوچے توقع رکھتے ہیں سب کی دعاؤں قبول فرما دے. یا اللہ العالمین ہمیں اپنے مقربین میں محبوبین میں محبین میں یا اللہ العالمین صدیقین میں صادقین میں شامل فرما دے, علم نافع عطا فرما, اس پر عمل صالح عطا فرما, اس میں اخلاص نصیب فرما, اس کو قبول فرما, اس پر راضی ہو جائے, اس رات کے پر ناراض نہ ہو. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, و نعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انت المستعان ولا حول ولا قوۃ الا بک, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.